بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو الحسن محمد بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 96 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 96، بعض نسخوں میں، بعض کتابوں میں شاید پوائنٹ نمبر میں کوئی فرق ہے. جو نسخہ ہمارے پاس ہے وہ یہ نسخہ ہے، دیکھ لیں. ہم اس نسخے کے تعلق سے بات کریں جو پوائنٹ نمبر ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَعَلَّمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَالْإِسْتِحْلَالَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَعَلَّمْ، اور یعقوب جان لو، أَنَّ الْمُتْعَةَ کہ بشک متع جو ہے، مُتْعَةَ النِّسَاءِ عورتوں کا متع جو ہے، وَالْإِسْتِحْلَالَ حَرَامٌ اور استحلال کرنا اس متع کو جو ہے حرام ہے، الى یوم القیامۃ قیامت تک. متع کا مسئلہ جو ہے، جسے متع کہتے ہیں عام لفظوں میں، اردو میں، اس کے تعلق سے بربہاری رحمہ اللہ نے یہ چند الفاظ بیان فرمائے ہیں. متع کا تعلق فقہی مسئلے سے، جسے ہم جانتے ہیں نکاح کے مسائل سے ہے، لیکن امام صاحب نے یہاں پر شرح السنہ میں سے شامل کر دیا ہے. جیسے پہلے گزر چکا ہے، اس کتاب میں کئی ایسے مسائل ہیں کہ تعلق عقیدے سے نہیں ہیں، اور کئی کے مسائل عقیدے سے بھی ہیں. اور الاسلام ہو سن و سنہ ہی الاسلام، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے ابتدائی الفاظوں میں، ابتدائی جملوں میں. لیکن جب متع کی بات آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. وہ کس طریقے سے، آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: هذه مسألة فقهية، یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، ولكن اتى بها لان لها تعلقا بالعقيدة. مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے یہاں پر شرح السنہ میں، کیونکہ اس کا تعلق ہے عقیدے سے، اس مسئلہ کا گہرا تعلق ہے عقیدے سے. کیوں؟ لأن المتعة تحليل لما حرم الله عز وجل، کیونکہ متعہ جو ہے وہ تحلیل ہے، یعنی حلال کرنا ہے اس چیز کو، لما حرم الله عز وجل، جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. معناها، اس کا معنی یہ ہے، والمتعة معناها، متعة کا معنی یہ ہے، ان يتزوج امرأة، کہ کوئی شخص کسی عورت سے شادی کر لے، نکاح کر لے، مدتا محدودة طويلة او قصيرة. محدود مدت تک کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، چاہے یہ محدود مدت لمبی ہو یا چھوٹی ہو. وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا، اور اس محدود مدت کے بعد یہ نکاح جو ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تلقائيا يعني بغیر فسخ کے، بغیر طلاق کے، اور بغیر خلع کے، تلقائيا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. مدت ختم، نکاح ختم. ولا يحتاج الى طلاق، اس کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالی نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. جو متعہ کرتا ہے اس طریقے سے، گویا کہ وہ زنا کو حلال کر کے نکاح سمجھ پہ اس پہ عمل کر رہا ہے، اس لیے اس کا تعلق عقیدے کے مسائل سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ: كانت المتعة جائزة في اول الاسلام، اسلام کے ابتدائی دور میں متعہ جائز تھا. ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوة خیبر میں اس متعہ کو حرام قرار دیا. ثم اباح يوم فتح مكة، پھر مباح فتح مكة کے موقع پر، سبحان اللہ. ثم حرمها تحريما مؤبدا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا. فہی اولا کانت حلالا, متاع سب سے پہلے حلال تھا, ثم حرمت پھر اسے حرام قرار دیا گیا, ثم ابیحت پھر حلال ہوا ہوئی, ثم حرمت الى الابد پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. واجمع المسلمون على تحریمها, یہ اور دلیل ہے, اور مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے متع کی حرمت پر, متع حرام ہے. وانها نکاح باطل, اور بے شک متع نکاح باطل ہے. واجماع الامه على تحریمها لم يخالف فيها الا شيعه الجعفريه الرافضه, اور امت کا اجماع ہے متع کی تحریم پر, اور اس اجماع کی مخالفت نے صرف شیعہ نے کی ہے, جعفری اور رافضہ جو ہے ہم الذين خالفوا فيها, ان لوگوں نے مخالفت کی ہے اس اجماع کی. وخلافهم لا عبرة به, ان کے اختلاف کی اس اجماع کے کوئی عبرت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا قیمۃ له, اور کوئی قیمت نہیں ہے اس اختلاف کی. فالاجماع والنص على تحریم المتعۃ, اجماع اور نص موجود ہے متعۃ کی تحریم پر. وہی نکاح باطل, اور متعۃ جو نکاح باطل ہے. ولها حکم الزنا, متعۃ کا حکم کیا ہے؟ زنا کا حکم ہے, والعیاذ باللہ. اچھا, مسئلہ واضح ہو گیا؟ واضح ہے, مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ. لیکن ایک بات ہے, امام بربہاری کا یہ قول, وعلم ان المتعۃ متعۃ النساء والاستحلال الى حرم الى يوم القيامه. متعۃ النساء کیوں مزید بیان کرنے کے لیے بیان کیا؟ متعۃ حرام ہے, کافی نہیں تھا؟ نہیں کافی نا, کیوں؟ بارک اللہ فیکم. دوسرے قسم متعۃ بھی موجود ہے, متعۃ الحج, حج تمتع, اس متعۃ الحج کہتے ہیں. اور ہمیشہ ائمہ سلف جو ہیں بات کو اگر مختصر بھی بیان کرنی ہو, دیکھیے اب متعۃ کے جو مسئلہ ہے وہ دو جملے تین جملے چند الفاظ ہیں, زیادہ لمبی بات نہیں ہے, شرح تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن امام بربہاری کا جو قول ہے اس مسئلے میں لمبا نہیں ہے. کیونکہ متعۃ کی جب بات آتی ہے, متعۃ حرام ہے, تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ متعۃ الحج بھی حرام ہے, متعۃ الحج بھی جائز نہیں ہے, تو اس لیے متعۃ النساء کو واضح کر دیا ہے. اور طالب علم کے لیے یہاں پہ ایک یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں وضاحت لازمی ہو, تو اس وضاحت کو اس وقت بیان کرنا لازمی ہوتا ہے جب بات بیان کی جا رہی ہو, تاکہ کوئی لفظ باقی نہ رہے, مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہو جائے. دیکھیں ہم یہاں پر سلف کے علم, ان کے ادب اور ان کے جو طریقہ ہے وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں, صرف علم مسائل نہیں ہے. متعۃ حرام پتہ چل گیا, متعۃ حرام ہے لیکن دوسرا متعۃ بھی موجود ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگرچہ اس کا تعلق یہاں پہ اس سے نہیں ہے, لیکن متعۃ حرام ہے, متعۃ النساء. بعض لوگ کہیں گے متعۃ تو متعۃ النساء ہوتا تو اس کو کیوں الگ سے بیان کیا ہے؟ کب علمی ہے, بیان کرنا چاہے تھا کہ نہیں, لازمی تھا. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرمان, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, متعۃ النساء, اس جملے سے تعلق کا مطلب یہ ہے, یخرج بذلك متعۃ الحج, اس سے خارج ہو گیا متعۃ الحج ہو, یعنی وہ حرام نہیں ہے. وهو ان يتمتع بالعمرۃ الى الحج, یعنی اگر کوئی شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا دیتا ہے تمتع کرتے ہوئے, لیست هذه هي المراد, یہ مراد نہیں ہے اس مسئلے میں. التمتع عليه جمهور اهل العلم, تمتع جائز ہے اس پر جمهور اهل العلم, یعنی اختلاف اس میں بھی موجود ہے, لیکن جمہور کس چیز پہ ہے کہ تمتع جائز ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ جائز نہیں ہے, وہ خاص تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے, بس اس کے بعد جائز نہیں ہے. لیکن جمہور کا قول کیا ہے کہ تمتع جو ہے وہ جائز ہے. لم يخالف فيه الا عدد قليل, مخالفت کی ہے لیکن عدد قليل نے مخالفت کی ہے. کیا فرق ہے متعہ کے مسئلے میں, متعۃ النساء جو ہے اس میں روافض نے مخالفت کی ہے, اس کی بات کو نہیں مانا گیا, ان کی بات کو مانا گیا ہے, کیا کہا کہ اجماع ہے اور روافض نے مخالفت کی ہے لیکن ان کی مخالفت غیر معتبر ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. ठीक है ना। मुतअतुल हज के ताल्लुक से इख्तलाफ है, इजमा है मुतअतुल हज के ताल्लुक से कि जायज़ इजमा है नहीं इजमा, यही समझे ना, जुम्हूर का कौल है ना, इजमा तो ना हुआ ना। अच्छा मुखालफत किस बिदअत ने की है, ये अहले सुन्नत में से किसी ने की है, इसलिए उनका इख्तलाफ मुतबर है कि नहीं, मुतबर है। ये फ़र्क अच्छी तरह याद रखें, बिदअत का इख्तलाफ मुतबर नहीं होता, इजमा बाकी रहता है। अहले सुन्नत का इख्तलाफ मुतबर होता है, इजमा ख़त्म हो जाता है, लेकिन कौल जुम्हूर या कौल राजह बाकी रहता है। बाज़ुकात जुम्हूर, अच्छा जुम्हूर के तालुक से भी समझ लें आप, जो मरूफ इमाम है वो चार हैं, फ़िक्ह इमाम जो है कौन है, इमाम अबू हनीफा तरतीब के साथ, फिर इमाम मालिक, फिर इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हम रहमहुल्लाह। अगरचे अइमा सिर्फ चार नहीं हैं, अइमा सैकड़ों हैं, लेकिन जिनका मजहब महफूज हुआ है वो ये चार हैं, महफूज और मशहूर हुआ है वो ये चार हैं। अच्छा अमूमी तौर पर जब उलमा बात करते जमहूर की तो चारों में से तीन एक तरफ होते हैं, एक एक तरफ होता है अमूमी तौर पर, या अक्सरियत एक तरफ होती हैं, इन चारों के अलावा भी बहुत कम तादाद में, कलील तादाद में एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं। अच्छा और राजह जो है लाजमी नहीं है कि वो जमहूरी के साथ हो हमेशा, बाज़ औक़ात चारों इमाम एक तरफ होते हैं और एक इमाम जो इन चारों में से नहीं है एक तरफ होता है और हक उसी के साथ होता है, क्योंकि हक का मेयार दलील है ना कि इमाम का कौल है, जिसके साथ पास दलील हो उसी का कौल राजह होता है। क्या ये मुमकिन है कि चारों एक तरफ हों और एक जो इन चार में से नहीं दूसरी तरफ हो और हक उसी के साथ हो? जी मुमकिन है। इजमा, इजमा जो है वो मासूम है, इमाम का कौल मासूम नहीं है, फ़र्क समझें ज़रा। इजमा अगर और चारों इमामों का कौल मतलब इजमा नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर मुखालफत भी कर रहा है, उस सलफ का कई फ़िक़्ह मसाइल में इख्तलाफ भी हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक छोटे से मिसाल देता हूँ, एक ही ज़माने के नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ कि कौल राजह हमेशा लाजमी नहीं है कि कसरत तादाद के साथ हो, क्योंकि यहाँ पर बाज़ ये ना समझो कि जमहूर का कौल है और यही हक इसलिए किसी इसमें जमहूर है और कलील तादाद ने मुखालफत की है इसलिए हक उन्हीं के साथ है, नहीं, दलाइल की रोशनी होती है और यहाँ पर दलाइल जो है वो जमहूर के साथ है, इसलिए जमहूर का कौल जो है वो राजह है। लेकिन कायदा या ना कायदा क्या है, जिसके पास दलील है उसी का कौल राजह है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। कोई मिसाल जानता है? उस जमाने के भी नहीं, उस जमाने के बाद की बात बताता हूँ। शेख हुसैन बिन तैमिया रहमहुल्लाह, शेख हुसैन बिन तैमिया रहमहुल्लाह ने चारों फुकहा की मुखालफत की है बाज़ मसाइल में, और राजह शेख इस्लाम ही का हुआ है। तीन तलाक का मसला याद है, तीन तलाक के मसले में जमहूर, बल्कि जमहूर का नहीं, चारों इम्मा का क्या कौल है कि तीन तलाकें तीन होती हैं। शेख हुसैन बिन तैमिया रहमहुल्लाह कई सदियों के बाद दलाल की रोशनी में बात बयान की है और ये फरमाया कि तीन तलाकें एक तलाक होती है, क्योंकि तलाक बिदई है अदद के ताल्लुक से, क्योंकि तलाक की बिदई की दो किस्में हैं, एक हालत है और एक अदद है। हालत हैज़ के हालत में तलाक कर कोई देता है बीवी को तो बिदई तलाक है, और कुर्रा चाहिए कि वाकई नहीं होती, ये इख्तियार शेख हुसैन बिन तैमिया रहमहुल्लाह के इख्तियार है। और तलाक बिदअ फिल अदद से मुराद ये है कि तीन तलाक़ें एक वक्त में एक मजलिस में तीन तलाक़ें देना बिदअत है, तलाक सुन्नी नहीं है, बिदअ है। और बिदअत के ताल्लुक से अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, मन अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। रद्द से क्या मुराद है, उसे कोई हैसियत होती है? नहीं होती है। तो शेख हुसैन बिन रहमहुल्लाह ने इस दलील की बुनियाद पर यह फरमाया है कि तीन तलाक़ें एक तलाक हो, चाहे एक क्यों होगी, दो कैंसिल हो जाएंगे। बिदअत एक बिदअत जो है वो एक्स्ट्रा दो हैं, एक तो सुन्नत के मुताबिक है ना, तो तीनों कैंसिल नहीं होंगी, जो हक है वो लिया जाएगा, जो बात है वो रद्द किया जाएगा, वो मरदूद है। अलगर्ज तो क्यों लिया गया, शेख हुसैन रहमतुल्लाह का कौल दलील की रोशनी में लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा चारों फुकहा पे दलील मख्फी हो गई क्या? हाँ हो सकती है, जब मासूम नहीं है आलिम है तो दलील होते हुए भी दलील बाज़ोकात किबार उलमा पर भी मख्फी हो जाती है, नहीं होती। सुभानअल्लाह, हमारे नज़दीक अहले सुन्नत जमात का एक तरीका है, वो क्या है, मासूम कौन है, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ انبیاء معصوم کیوں ہیں؟ کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے, معصوم نہیں ہے. اچھا اجماع معصوم ہے؟ اجماع معصوم ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اجماع اس لیے, اجماع قرآن اور سنت کے بعد اجماع جو ہے وہ دلیل سمجھی جاتی ہے. اچھا واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں التمتع علیہ جمہور اہل العلم لم یخالف فیہ الا عدد قلیل, اما متعۃ النساء فہی محرمۃ بالاجماع لم یخالف فیہ احد یعتد بخلافہ. لیکن جو متع ہے نساء کا, عورتوں کا متع جو ہے وہ حرام ہے, اور اس کے تحریم پر یا حرمت پر جو اجماع ہے, اور اس اجماع کی مخالفت کسی نے کی, کسی نے نہیں کی جس کے مخالفت معتبر ہو یا اس کی مخالفت کی کوئی قیمت ہو. والمتعۃ فی الحج مسألۃ فقہیۃ, اور حج کا متعۃ جو ہے فقہی مسئلہ ہے. اما المتعۃ فی النکاح فهي مسألۃ تتعلق بالعقیدۃ, اور جو عورتوں کے نکاح کا مسئلہ کا جو تعلق جو متعۃ ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے. لأنها استحلال لمحرم الله سبحانه وتعالى, کیونکہ یہ استحلال ہے یعنی حلال قرار دینا ہے اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. واضح ہے؟ جی بھائی, کیا سوال ہے, کیا اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فقہی مسائل میں اختلاف ہے رحمت ہے, اور جو عقیدے میں ہے وہ زحمت ہے؟ نہیں, کہیں سے اختلاف رحمت ہو سکتا ہے؟ اختلاف تو اس کا لفظ ہی اختلاف ہے. اختلاف رحمت نہیں ہوتا میرے بھائیوں, کیونکہ اختلاف کی ضد کیا ہے؟ عدم اختلاف, جس سے اجتماعیت ہوتی ہے. اختلاف میں, اجتماعیت میں دراڑ پڑتی ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ افتراق ہوتا ہے. اجتماعیت ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو جہاں پر اجتماعیت ہے اسی کی طرف جانا ہے ہمیشہ. اجتہادی مسائل میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا جان بوجھ کے, ایک ہوتا ہے اختلاف کا ہو جانا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اختلاف ہو گیا دلیل کی روشنی میں, اختلاف کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے دلیل کو چھوڑ کر, تو رحمت کہاں ہو سکتی ہے؟ جو اختلاف ہو جائے تو وہ بھی رحمت نہیں ہے, کیونکہ اختلاف اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. مجتہد عالم اجتہادی مسئلے میں اگر غلطی کر جاتا ہے, غلطی سے مراد خلاف دلیل کوئی فتویٰ دے دیتا ہے, تو کیا وہ گنہگار ہے؟ نہیں, بلکہ اس کو ایک اجر ملے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اجتہاد کیا, وہ اہل اجتہاد ہے, عالم ہے. ایک شخص ہٹ درم ہے, پتہ ہے غلطی ہے, اور وہ غلطی بار بار کر رہا ہے, تنبیہ کرنے کے باوجود بھی, دلائل دینے کے باوجود بھی, کیا دونوں برابر ہیں؟ پہلے کا تو اہل اجتہاد میں سے ہے, مجتہد ہے, اس کو اس کا اجر مل گیا ہے. ہاں اگر یہ دوسرا شخص ہے, ہٹ درم نہیں ہے, دلائل اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں, دلائل واضح نہیں ہیں, بعض اوقات دلائل کی بار علماء مخفی ہو جاتی ہے, طلاق کا مسئلہ آپ کے سامنے میں بیان کیا ہے, تو کیا چاروں میں گنہگار ہو گئے ہیں؟ نہیں, مجتہد علماء ہیں, انہوں نے اپنے پاس جو علم تھا اس کی روشنی میں یہ فتویٰ دے دیا ہے, اور ان کی جو شاگرد ہیں اس کی تدوین کر دی ہے, تاریخ میں آ چکا ہے ان کا فتویٰ, ان کی کتابوں, فقہ کتابوں میں آج ہم بھی پورے دنیا کے مدارس میں پڑھے جا رہے ہیں. اور طلاق کا مسئلہ بڑھ گیا, یعنی پیچیدہ مسائل میں سے ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمہور نہیں بلکہ چاروں فقہا اس طرف ہیں. اور اعتراض میں یہ اعتراض کیا کہ شیخ الاسلام کی کیا حیثیت ہے جو مخالفت کرتے ہیں ان کبار علماء کی, فقہا کی, جو امت کے کبار ہیں. بات حیثیت ہم یہی دیکھ رہے کہ ہاں کہ کون کب پیدا ہوا, کون بعد میں, کون پہلے آیا ہے. کوئی شک نہیں وہ سلف کے زمانے کے ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن کیا ان سے غلطی کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہاں پر دلیل کس کے ساتھ ہے؟ شیخ اسلام کے ساتھ. اس لیے یہ قول راجح سمجھتے ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ عثیمین رحمہ اللہ. اگرچہ شیخ بن باز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حنبلی ہیں, مشہور ہیں کہ نہیں. محبوب رحمہ کا فتویٰ کیا ہے کہ تین طلاقیں تین ہیں. شیخ بن باز کا کیا فتویٰ ہے؟ تین طلاقیں ایک. شیخ عثیمین کا کیا فتویٰ ہے؟ تین طلاقیں ایک. تو حنبلی کہاں سے ٹھہرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقلدین ہیں، یعنی فتنہ جب پھنس جاتا ہے، جواب نہیں ہوتا ان کے پاس، تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ان کی بات چھوڑے، یہ مقلدین ہیں. سبحان اللہ. الغرض، تو اختلاف رحمت نہیں ہوتا، اختلاف زحمت ہے، ہمیں چاہے فقہ مسئلے میں ہو یا چاہے عقیدہ کے مسئلے میں. بارک اللہ فیک. اگلا پوائنٹ جو اس کے دو حصے ہیں، اور دو حصے میں سمجھتا ہوں اگر ایک درس میں ہو جائے تو بہتر ہے، آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے درس شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگلا پوائنٹ پڑھ لیں، اور اگلے درس میں دونوں ایک ساتھ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.